بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ اعراف کی 158 آیت کی تلاوت اور اس آیت کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے جناب علی اربابی۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات انٹرنیٹ کے ذریعے بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائف آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر پروگرام سماعت فرمائیں. اس کے علاوہ روزانہ کی بنیاد پر ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے پروگراموں کو سائٹ پر اپلوڈ بھی کیا جاتا ہے. سامعین, ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے. اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش, جس میں عالمی خبریں, انٹرویو, سیاسی تبصرہ پیش کیا جائے گا. پھر سماعت فرمائیے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا یادوں کے جھروکے. پھر آپ سامعین سن سکیں گے پروگرام آس پاس, اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آئینۂ صحافت. پروگرام آئینۂ صحافت کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام افکار و نظریات, اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا اقتصاد نامہ. سامعین, یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب. سامعین, ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویب میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم ویب میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. ہم اپنے ان تمام سامعین کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو ریڈیو تہران کی نشریات کے حوالے سے ہمیں پابندی کے ساتھ ریسپشن رپورٹ بھی ارسال کرتے ہیں. ہندوستان, پاکستان اور دیگر ملکوں میں رہنے والے تمام سامعین کو ہم دوسری مجلس میں خوش آمدید کہتے ہیں. وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا. جی ہاں سامعین, پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں. اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی سید گلشن عباس نقوی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے باتیں ہوں خبروں کی سرخیاں. غزہ, غرب اردن اور مقبوضہ بیت المقدس میں فلسطینی عوام پر صہیونی حکومت کے حالیہ حملوں میں 218 فلسطینی شہید اور 5604 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے فلسطینیوں کے حقوق کی سربلندی کو ایک عالمی ذمہ داری قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران بہادر فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا ہے. بحیرہ عرب میں اٹھنے والے تاوتے طوفان کی ہندوستان کے ساحلوں کی طرف بڑھنے کی رفتار میں تیزی آ گئی ہے, اور پاکستان میں کرونا کی تیسری لہر کے دوران یومیہ متاثرین اور اموات میں ایک بار پھر اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. غزہ, غرب اردن اور مقبوضہ بیت المقدس میں فلسطینی عوام پر صہیونی حکومت کے حالیہ حملوں میں 218 فلسطینی شہید اور 5604 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں. فلسطین کی وزارت صحت نے پیر کو اعلان کیا ہے کہ شہداء غزہ کی تعداد 197 تک پہنچ گئی ہے, جن میں 58 بچے اور 34 خواتین شامل ہیں, جبکہ زخمیوں کی تعداد 1235 ہے. فلسطین کی وزارت صحت نے غرب اردن اور بیت المقدس میں فلسطینی شہداء کی تعداد 21 اور زخمیوں کی تعداد 4369 بتائی ہے. اس رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت غزہ میں ایک کثیر منزلہ رہائشی عمارت سمیت اب تک فلسطینیوں کی 90 عمارتیں تباہ کر چکی ہے. ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے پیر کی صبح شجاعیہ, دیر البلحہ اور مرکزی غزہ کو اپنے وحشیانہ حملوں کا نشانہ بنایا. صہیونی جنگی طیاروں نے جنوبی شہر غزہ کے الزیتون محلے میں ایک رہائشی مکان پر بمباری کی. جنوبی غزہ پٹی میں خان یونس کے کچھ مشرقی علاقوں کو بھی اسرائیل نے فضائی حملوں کا نشانہ بنایا ہے. فلسطین کی تحریک جہاد اسلامی کے فوجی بازو القدس بریگیڈ نے بھی اعلان کیا ہے کہ بے گناہ اور نہتے فلسطینی شہریوں کے خلاف صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کے جواب میں صدی روت, نتیفوت اور شعار ہننگوف کے علاقوں پر بڑے پیمانے پر میزائلی حملے کیے گئے ہیں. حماس اور صہیونی حکومت کے درمیان جنگ کا سلسلہ گزشتہ ہفتے پیر کے دن سے استقامتی محاذ کی جانب سے تل ابیب کو بیت المقدس اور مسجد الاقصی میں جارحیت ختم کرنے کے لیے دی جانے والی مہلت ختم ہونے کے بعد سے شروع ہوا ہے. حماس نے صہیونی فوجیوں کے حملوں اور جرائم کے جواب میں تل ابیب اور اشدود، صدیروت، نتیفوت اور شوار، ہنیگوف کالونیوں اور صہیونی حکومت کے ہوائی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے. ان حملوں میں دسیوں صہیونی ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں. فلسطین کی استقامتی تحریک حماس کے سربراہ نے زور دے کر کہا ہے کہ غزہ کی جنگ ایک اہم تاریخی موڑ پر پہنچ چکی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آزادی فلسطین کا واحد راستہ استقامت ہے. رپورٹ کے مطابق حماس شعبے کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ غزہ جو جنگ لڑ رہا ہے وہ فلسطین کے مرکزی مسئلے کی حیثیت سے بیت المقدس کی حمایت کی لڑائی ہے جو عوام کے دل میں ہے اور ہمیں اس تاریخی سرزمین پر متحد رکھے ہوئے ہے. اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ اب تک غرب اردن، بیت المقدس اور 1948 کی زمینوں میں جو کچھ ہوا اس نے استقامت کی فوجی کمان کی کارکردگی کو سب پر ثابت کر دیا ہے. حماس کے رہنما کا کہنا تھا کہ پوری دنیا، خاص طور سے امریکہ اور مغرب کو بھی یہ جان لینا چاہیے کہ اس کے بعد سے حماس اور ملت فلسطین کے ساتھ دوسرے طریقے سے کام کرنا پڑے گا. اسماعیل ہنیہ نے جنگ بندی کے بارے میں، آنے والے ٹیلی فونوں کے بارے میں کہا کہ ٹیلی فونی رابطہ کرنے والوں سے پرزور طریقے سے کہہ دیا گیا ہے کہ جنگ کا آغاز دشمن فریق نے کیا ہے اور حماس صرف اسی راہ کو قبول کرے گی جو ملت فلسطین کی قربانیوں کے شایان شان ہوگی، اور اب صہیونی حکومت کے ساتھ مذاکرات اور سیکیورٹی سمجھوتے کا دور ختم ہو چکا ہے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے فلسطینیوں کے حقوق کی سربلندی کو ایک عالمی ذمہ داری قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران بہادر فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا ہے. تہران میں دفتر خارجہ میں ہفتہ وار پریس بریفنگ سے قبل عربی زبان میں پڑھ کر سنائے جانے والے ایک بیان میں ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ کا کہنا تھا کہ ہم فلسطین اور غزہ کے مظلوم شہریوں کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے تازہ حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں بچوں اور عورتوں سمیت درجنوں بے گناہ عام شہری شہید ہو چکے ہیں. بیان میں کہا گیا ہے کہ رہائشی عمارتوں اور مکانات کو بمباری کر کے تباہ کرنا انسانی حقوق اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے اور اس کی کوئی بھی توجیہ قابل قبول نہیں ہے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنے بیان میں دنیا بھر کی حکومتوں اور بین الاقوامی اداروں اور تنظیموں سے مطالبہ کیا کہ وہ جارح کے مقابلے میں اپنے ناقابل توجیہ غیر جانبداری کا سلسلہ تر کر دیں. سعید خطیب زادہ کی جانب سے عربی زبان میں پڑھ کر سنائے جانے والے بیان میں آیا ہے کہ ہم دنیا بھر کی اقوام، مسلم تنظیموں اور اداروں، نیز اسلامی ملکوں کو، خاص طور سے اسلامی تعاون تنظیم کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ متحد ہو کر صہیونی حکومت کے دہشت گردانہ اقدامات کے مقابلے میں فلسطین کے مظلوم اور نہتے عوام کا ساتھ دیں. انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران سمجھتا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے اقدامات انسانیت کے خلاف جرم ہیں، انہیں نسل کشی اور انسانیت کے خلاف جرم قرار دیا جانا چاہیے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ ہم اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی بنیادی ذمہ داریوں پر عمل کرتے ہوئے جعلی اسرائیلی حکومت پر جارحانہ اور دہشت گردانہ اقدامات کے فوری خاتمے کے لیے دباؤ ڈالیں اور غاصب و جارح صہیونی حکومت اور اس کے حامیوں کو فلسطینی عوام کے حقوق پامال کرنے کی اجازت نہ دیں. فرانس اور جرمنی سمیت بعض یورپی ملکوں کی جانب سے فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہروں پر لگائی جانے والی پابندی کے باوجود اسرائیل مخالف مظاہرے جاری ہیں اور فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کے نعرے گونج رہے ہیں. غزہ پر صہیونی حکومت کے حملوں میں شدت کے درمیان ہزاروں جرمن شہریوں نے حکومت کی جانب سے فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہروں پر عائد پابندی کو نظر انداز کرتے ہوئے دارالحکومت برلن کی سڑکوں پر مارچ کیا. مظاہرے کے شرکاء نے فلسطینیوں کے حق میں نعرے لگائے، اسرائیل کا پرچم جلایا اور تحریک انتفاضہ کی علامت کے طور پر پتھر پھینکتے ہوئے مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کیا. رپورٹ کے مطابق جرمن پولیس نے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والوں پر آنسو گیس کے گولے پھینکے، مرچوں کا اسپرے کیا اور کم سے کم 60 افراد کو گرفتار کر لیا. ادھر فرانس میں بھی حکومت کی جانب سے اسرائیل مخالف مظاہروں پر سرکاری سطح پر پابندی کے اعلان کے باوجود ہزاروں کے قریب انصاف پسند لوگوں نے دارالحکومت پیرس کی سڑکوں پر مارچ کر کے فلسطینیوں سے یکجہتی کا اعلان کیا۔ حکومت فرانس نے ظالم صہیونیوں کے خلاف مظاہرہ کرنے کے جرم میں 360 افراد پر جرمانہ عائد کرنے، 45 کو گرفتار کرنے اور 6 مظاہرین کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا اعلان کیا ہے۔ اسی طرح کے مظاہرے دیگر یورپی ملکوں میں بھی کیے گئے ہیں۔ امریکی رخنہ اندازیوں کے باعث فلسطین کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے منعقدہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بلا کسی نتیجے کے ختم ہو گیا۔ چین، ناروے اور تیونس کے مطالبے پر فلسطینیوں پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کا جائزہ لینے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا آن لائن ہنگامی اجلاس منعقد ہوا، تاہم امریکی مداخلت اور رخنہ اندازیوں کی بنا پر ناکام ہو گیا اور صہیونی حکومت کی مذمت میں کوئی مشترکہ بیان جاری نہ ہو سکا۔ مقبوضہ فلسطین میں یہودیوں کی ایک عبادت گاہ میں مذہبی رسوم کی ادائیگی کے لیے بنایا گیا پلیٹ فارم ٹوٹ جانے کے باعث کم سے کم 2 افراد ہلاک اور 150 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ خبروں کے مطابق غرب اردن کی قانونی صہیونی بستی جعفان زیف میں واقع ایک کنیسہ میں یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب بڑی تعداد میں لوگ مذہبی رسومات کی ادائیگی میں مصروف تھے۔ صہیونی حکومت کے پولیس ترجمان نے بتایا ہے کہ حادثے کے وقت 650 کے قریب لوگ کنیسہ میں موجود تھے۔ بحیرہ عرب میں اٹھنے والے تاوتے طوفان کی ہندوستان کے ساحلوں کی طرف بڑھنے کی رفتار میں تیزی آ گئی ہے۔ ہندوستانی اداروں کا کہنا ہے کہ یہ طوفان پیر کی رات 8 سے 11 بجے کے درمیان ریاست گجرات کے بھاونگر اور پوربندر کے ساحلوں سے ٹکرا سکتا ہے۔ اس سے قبل اندازہ لگایا گیا تھا کہ تاوتے طوفان 18 مئی کو مذکورہ ساحلوں پر پہنچے گا۔ بتایا گیا ہے کہ تاوتے طوفان کے پوربندر اور بھاونگر کے ساحلوں کے قریب پہنچنے کے ساتھ ہی سومناتھ، امریلی، احمد آباد، وڈوڈرا اور بھروچ سمیت مختلف علاقوں میں تیز اور طوفانی بارشیں ہو سکتی ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ گجرات کے 33 میں سے 21 اضلاع کے 84 علاقوں میں تیز بارش ہونے کی اطلاعات ملی ہیں۔ اس دوران ریاست راجستھان کے وزیر اعلی اشوک گہلوٹ نے ریاست کے لوگوں سے طوفان کے پیش نظر محتاط رہنے کی اپیل کی ہے۔ ہندوستان میں کورونا سے متاثرین کی یومیہ تعداد میں کمی آ رہی ہے، لیکن اموات بدستور 4000 سے زائد ریکارڈ کی جا رہی ہیں۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا سے 4106 اموات ریکارڈ کی گئیں۔ ہندوستان میں اب تک کورونا سے 274,390 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 281,386 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا، جس کے بعد کورونا سے متاثرین کی تعداد 2,49,65,463 ہو گئی۔ ہندوستانی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اس دوران 378,741 کورونا کے مریض شفا یاب ہو کے ہسپتالوں سے رخصت کیے گئے۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں کورونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 2,11,74,076 ہو گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اب تک ملک میں 18,39,26,460 افراد کو کورونا کا ٹیکہ لگایا جا چکا ہے۔ پاکستان میں کورونا کی تیسری لہر کے دوران یومیہ متاثرین اور اموات میں ایک بار پھر اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ پاکستانی ذرائع نے اس اضافے کی وجہ عید الفطر کی چھٹیوں میں طبی ہدایات کو نظر انداز کرنا بتایا ہے۔ پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک کے مختلف علاقوں میں کرونا کے 3,232 نئے مریضوں اور 74 اموات کا اندراج کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 3,754 کورونا کے مریض شفایاب بھی ہوئے ہیں۔ پاکستان میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 8,80,362 ہے، جن میں سے 19,617 افراد موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ 7,92,522 افراد کورونا کو شکست دے چکے ہیں اور 68,223 افراد اب بھی زیر علاج ہیں، جن میں سے 4,443 کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف نے علاج کے لیے ملک سے باہر جانے سے روکے جانے کے خلاف عدالت سے رجوع کیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق شہباز شریف کہ وکیلوں نے اس سلسلے میں لاہور ہائی کورٹ میں دو درخواستیں دائر کی ہیں جن میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ریاستی اداروں کو سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ عدالت کے فیصلے کے بعد بھی شہباز شریف کو علاج کے لیے ملک سے باہر جانے سے روک دیا گیا۔ درخواست میں ان افسروں کے خلاف جنہوں نے شہباز شریف کو لاہور ایئرپورٹ پر روکا ہے توہین عدالت کی کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ۔ غاصب صہیونی حکومت کی طرف سے مظلوم فلسطینیوں پر جاری جرائم کے خلاف اقوام متحدہ کے ادارے سلامتی کونسل کا ایک اجلاس امریکہ کی وجہ سے بغیر کسی نتیجے کے اختتام پذیر ہو گیا۔ امریکی اقدامات کی وجہ سے سلامتی کونسل کے ممبران غالباً اسرائیل کے خلاف متفقہ موقف اختیار کرنے میں ناکام رہے۔ سیکورٹی کونسل کا آن لائن اجلاس جو تیونس، ناروے اور چین کی درخواست پر بلایا گیا تھا، اپنی تیسری مسلسل نشست میں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جرائم کے بارے میں بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا۔ اس سے پہلے ہونے والی دو نشستیں بھی امریکہ کی کارشکنی کی وجہ سے بلا نتیجہ ثابت ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے والی نشست میں سلامتی کونسل کے 15 اراکین میں سے 14 اراکین کشیدگی کے خاتمے کے لیے ایک متفقہ فیصلے پر پہنچ گئے تھے، لیکن امریکہ کی مخالفت کی وجہ سے 14 اراکین کی کوششیں بے سود ثابت ہوئیں۔ چین، ناروے اور تیونس نے سلامتی کونسل کے آن لائن تیسرے اجلاس میں غزہ میں جانی نقصان کے مسلسل اضافے کو روکنے اور جھڑپوں کے فوری خاتمے کے حوالے سے ایک مشترکہ نقطے پر پہنچ گئے تھے، لیکن امریکہ کا موقف اس سے مختلف تھا۔ حالانکہ سلامتی کونسل کے اکثریتی اراکین نے عالمی قوانین کے مطابق اور انسانی حقوق، بالخصوص نہتے شہریوں اور کم سن بچوں کے عالمی کنونشن کے اندر رہ کر مشترکہ اعلامیہ جاری کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ چین کے وزیر خارجہ نے امریکی رویے پر اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کی وجہ سے سلامتی کونسل ایک مشترکہ اور متفقہ فیصلہ کرنے میں ناکام رہے۔ چینی وزیر خارجہ نے انسانی حقوق کے بارے میں امریکہ کے دوہرے رویے کو بین الاقوامی اقدار اور عالمی قوانین کے خلاف قرار دیتے ہوئے کہا کہ فلسطین کے مسئلے میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو حالیہ جھڑپوں میں نقصان پہنچا ہے، لیکن امریکہ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ چینی وزیر خارجہ نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ حالیہ جھڑپوں کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے اور اپنے موقف کا اثر نو جائزہ لے۔ اسے واضح اور شفاف انداز میں بیان کرے۔ چین کی طرف سے فلسطین کے حالیہ بحران کے حوالے سے امریکہ پر اسرائیل نوازی کا الزام اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ نئے امریکی صدر جو بائیڈن انسانی حقوق پر عمل درآمد کے تمام دعووں کے باوجود مظلوم فلسطینیوں پر ہونے والے حالیہ وحشیانہ حملوں اور غزہ کے محصور عوام پر کی جانے والی بمباری پر خاموش ہیں، اور انہوں نے ان مظالم پر اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ واشنگٹن کی طرف سے یہ توجیہ پیش کی جا رہی ہے کہ اسرائیل یہ سب کچھ اپنے دفاع میں کر رہا ہے، حالانکہ عالمی برادری ذرائع ابلاغ کی لائیو کوریج میں اس بات کا مشاہدہ کر رہی ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کس دیدہ دلیری سے غزہ کے محصور عوام کو ہوائی حملوں اور میزائلوں کا نشانہ بنا رہی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت نے منگل کے دن سے غزہ پر وحشیانہ حملوں کا سلسلہ شروع کیا تھا جو اب بھی جاری ہے، اور اس میں اب تک سینکڑوں نہتے عام شہری شہید یا زخمی ہو چکے ہیں۔ ان وحشیانہ حملوں میں مارے جانے والوں میں کم سن بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ سلامتی کونسل میں امریکہ کی اسرائیل نوازی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ امریکہ ماضی میں بھی اسرائیل کے خلاف کئی قراردادوں کو ویٹو کر چکا ہے۔ امریکہ اب تک 44 بار اسرائیل کی حمایت میں ویٹو کا حق استعمال کر چکا ہے۔ ویٹو تو ایک طرف، امریکہ نے کئی بار سلامتی کونسل میں اسرائیل کے خلاف قرارداد تک پیش کرنے کی اجازت نہیں دی۔ امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن انسانی حقوق اور سب کو لے کر چلنے کے بلند و بانگ دعوے ضرور کرتے ہیں، لیکن سلامتی کونسل کے حالیہ 3 اجلاسوں میں امریکہ کے رویے سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سلامتی کونسل میں اسرائیل کے خلاف کسی قسم کی قرارداد یا متفقہ اعلامیہ جاری کرنے پر راضی نہیں ہیں، اور اسرائیل کے حوالے سے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور موجودہ صدر جو بائیڈن کی پالیسیوں میں کوئی نمایاں فرق نہیں ہے۔ سمعین، یہ تھا ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ۔ سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی بہت شکریہ نوازش۔
ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے تبصرے میں سنا کہ سلامتی کونسل میں تو امریکہ نے اسرائیل کے خلاف قرارداد کو آگے بڑھنے نہیں دیا اور اس کو ویٹو کر دیا، اور تمام کوششیں جو ہیں وہ ناکام ہوئیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ او آئی سی کا بھی اجلاس ہوا اور وہاں پر مسلم امہ کو یہ توقع تھی کہ بہت سخت موقف جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف سامنے آئے گا، لیکن آن لائن اجلاس کے بعد وہی ایک روایتی سا اعلامیہ جاری کیا گیا۔ اس پوری صورتحال پر آپ کیا کہیں گے؟
خوب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اگر اس موضوع کو تھوڑا گہرائی سے دیکھا جائے تو او آئی سی کے تشکیل ہونے کا یا اس کے فلسفہ وجودی ہی مسئلہ فلسطین ہے۔ یعنی او آئی سی کو بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ جب مسجد الاقصی پہلی دفعہ ہوا تو اس وقت اس کے ریئیکشن میں ہر طرف سے مطالبہ ہوا کہ بھئی ہمیں باقی عالمی ادارے تو ہمیں کوئی اس مسئلے میں کوئی زیادہ سپورٹ نہیں کرتے، تو خود ہمیں اسلامی ممالک کو مل کے یہ کرنا چاہیے۔ تو اس کوشش کے نتیجے میں اسلامی ممالک تقریباً اب تو 57 ممالک ہیں کہ جو اس وقت او آئی سی کے ممبر ہیں، تو یقیناً امت مسلمہ کی، ہر مسلمان ملک کے ہر شہری کی یہ توقع ہوتی ہے کہ جب یہ اتنا بڑا ادارہ اور اس میں سب کچھ اتنے عرصے سے اور پھر بنا ہی مسئلہ فلسطین کے لیے ہے تو توقعات بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ عرصہ دراز سے او آئی سی بنیادی طور پہ سعودی عرب کے اشاروں پہ اس کی ایک ٹاؤٹ بن چکی ہے۔ سعودی عرب شاید فنڈنگ زیادہ کرتا ہے، شاید اس کا ہیڈ کوارٹر چونکہ ریاض میں ہے، کئی اور بھی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے او آئی سی کے تمام فیصلوں پر سعودی عرب کی چھاپ رہتی ہے، اور سعودی عرب کا جو موڈ ہو وہی او آئی سی کے فیصلوں میں نظر آتا ہے۔ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا، پھر اب سعودی عرب کے بارے میں اب کیا کہا جائے کہ سعودی عرب ماضی میں کیا کرتا رہا ہے اور ابھی کیا کر رہا ہے اور اس کے فلسطین کے عنوان سے کیا خدمات ہیں، وہ تو ایک لحاظ سے ان کا فرنٹ مین بنا رہا پچھلے عرصے میں۔ سعودی عرب بالخصوص بن سلمان نے تو جس انداز سے ٹرمپ کے داماد کوشنر کے ساتھ مل کے فلسطین کے اس پورے ایشو کو کمزور کرنے کے لیے جو امور انجام دیے، شاید سعودی عرب کے اندر اس سے پہلے انور سادات اور وہ جو مختلف جنہوں نے کیمپ ڈیوڈ کیا، جنہوں نے اوسلو معاہدہ کیا، اس سے بھی بڑھ کے میں سمجھتا ہوں کہ جو اقدامات ہوئے ہیں اور جس انداز سے سعودی عرب فرنٹ لائن پہ آ کے اس نے امارات کو راضی کیا کہ وہ اس کو تسلیم کر لیں، غاصب اسرائیل کو، بحرین کو تسلیم کرانے میں بھی اس کا بنیادی کردار ہے، سوڈان کے لیے بھی اس کو ایک قرضہ دے کے کچھ کسی طریقے سے لالچ دے کے، اس طرح مراکش کے عنوان سے بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے بھی بنیادی طور پہ سعودی عرب اور بن سلمان کی کوششیں تھیں، اور بن سلمان اور کوشنر نے چونکہ ایک طے کیا تھا کہ ہم سینچری ڈیل تک پہنچنے کے لیے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جتنے یہ ممالک ہیں وہ عرب ممالک ایک دفعہ اس کو باقاعدہ تسلیم کر لیں۔ تو بہرحال جب سعودی عرب کی یہ حالت ہے تو جو سعودی عرب کے ذریعے سے جو ادارہ چل رہا ہوگا اس سے کیا توقعات کی جا سکتی ہیں؟ او آئی سی کا اجلاس شروع ہونے سے پہلے مختلف ممالک سے مختلف طرح کی خبریں آ رہی تھیں، پاکستان کے وزیر خارجہ نے، پاکستان کے وزیر اعظم نے بڑا سخت موقف لیا ہوا تھا، اور یہ امید تھی کہ اس موقف کی عکاسی ہوگی اس قرارداد میں یا ان فیصلوں میں کہ جو او آئی سی کے اندر انجام پائیں گے۔ اسی طرح ترکی کے صدر جو ہیں رجب طیب اردوغان، ان کا موقف بڑا واضح شفاف بظاہر بہت مستحکم تھا اور فلسطین کی حمایت میں تھا، لیکن او آئی سی کے اندر ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ اس موقف کی کتنی عکاسی ہو رہی ہے۔ اسلامی جمہوری ایران بھی انہی اسلامی ممالک میں شامل ہے کہ جو فلسطین کے عنوان سے پیش ہے، بلکہ اس وقت تو فلسطین کاز کو اگر اس انتفاضے کو پتھر سے میزائلوں تک لے کے آیا تو یہ اسلامی جمہوری ایران کی کوششیں ہیں اور قدس بریگیڈ کی، اور بالخصوص اگر اس موقع پہ میں شہید حاج قاسم سلیمانی کا ذکر نہ کروں اور ان کو سلام نہ پیش کروں تو شاید زیادتی ہوگی، کہ ان کی کوششوں، ان کی سعی، ان کی مجاہدانہ تلاش کوشش تھی کہ جس کے نتیجے میں آج کم از کم وہاں سے اگر حملہ ہوتا ہے، وہاں سے میزائل مارے جاتے ہیں، وہاں پہ اگر ان کے پاس پیٹریاٹ ہیں، وہاں ان کے پاس اگر آئرن ٹوم ہے، تو کم از کم فلسطینیوں کے پاس اتنے میزائل ضرور ہیں کہ وہ ان کا اس انتہائی مشکل صورتحال میں مقابلہ کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے تو دیکھا جائے او آئی سی سے کوئی زیادہ توقعات ان لوگوں کو تو ہرگز نہیں تھی جو او آئی سی کے ماضی کو جانتے ہیں، لیکن بہرحال ایک اسلامی ممالک کا ایک اتحاد تھا، سب یہ توقع کر رہے تھے کہ کوئی عملی کام، کوئی عملی اقدام سامنے آئے گا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی قرارداد، وہی مذمت، اور وہی جو ماضی کے جس طرح کی نشستن برخواستن والی بات ہوئی ہے، بیٹھے ہیں، باتیں کی ہیں، اور اس کے بعد بظاہر مذمتی بیان بھی ہے، بظاہر جھڑپیں ختم کرنے کی بات بھی ہے، اسرائیل کو برا بھلا کہنے کی بات بھی ہے، لیکن اس وقت فلسطین کو عملی امداد کی ضرورت ہے. کم از کم تو یہ لوگ یہ کر سکتے تھے کہ بھئی ہم میڈیکل ایڈ پہنچائیں گے، ہم ان کے اقتصادی مشکل کو حل کریں گے، ہم ان کے شہداء کے لیے یہ کریں گے، ہم ان کے جو گھر برباد ہوئے ہیں ان کے لیے یہ کریں گے. یہ تو کم از کم والی بات تھی نا. اگر آپ ان کو دفاعی قوت نہیں دے سکتے، اگر آپ ان کو اسرائیلی حملوں سے محفوظ نہیں رکھ سکتے، البتہ وہ ذمہ داری تھی او آئی سی کو، اس انداز سے ایک پریشر بنانا چاہیے تھا. پوری دنیا کے 57 ممالک ہیں، 57 ممالک کے اندر اگر ایک زوردار طریقے سے حکومتی سطح پہ تحریک اٹھتی، لوگ میدان میں آتے، تو اس کا یقیناً اثرات ہوتے ہیں. اور بالخصوص ان حالات میں کہ جب یورپ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائی آپ کے ساتھ حمایت کر رہے ہیں، آپ کے جو اعتدال پسند یہودی ہیں وہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، تو اس میں مسلمانوں کو تو ایک ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور اگر یہ کوئی بڑے فیصلے کر لیتے تو ان کو یورپ سے بھی سپورٹ ملتی، عیسائیوں سے سپورٹ ملتی، یعنی ان ممالک سے بھی ان کو یقیناً حمایت ملتی. لیکن افسوس یہ ہے کہ عرب حکمران بالخصوص تقسیم ہیں، تقسیم بائی مانی کہ انہوں نے فلسطین کے عنوان سے بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ کوئی جنگ بندی کی کوششوں میں مصروف ہے، کوئی جو ہے وہ صرف مذمتی قراردادوں پہ خوش ہے، کوئی بالکل چپ کر کے بحرین کی طرح اور ان ممالک کی طرح، امارات کی طرح ایسے ہی چپ کر کے، جیسے وہ مشکل کے وقت جیسے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے تو بھائی شاید اس طرح بلی ان کو چھوڑ دے گی، تو اس طرح کی کیفیت میں یہ عرب ممالک شکار ہیں. تو ان سے او آئی سی تو ہمیں پہلے بھی کوئی توقعات نہیں تھیں، اب بھی کوئی توقعات نہیں ہیں، لیکن ان 57 ملکوں کے اندر جو حریت پسند موجود ہیں، جو باضمیر انسان موجود ہیں، جو فلسطین کی کاز کو سمجھتے ہیں، وہ تو یقیناً فلسطینی تنظیموں کے ساتھ، فلسطینی مجاہدین کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ حکمران بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ مہمان ہیں، اس لحاظ سے کہ جب بھی یہ تحریکیں، یہ موومنٹس کامیاب ہوں گی تو ان حکمرانوں کو جو اس وقت گوشہ نشینی یا خاموشی یا اسرائیل کی حمایت میں کھڑے ہیں، تو ان کو پھر چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. یہ عوام، یہ عرب عوام، یہ مسلمان عوام، یہ حریت پسند، یہ باضمیر انسان، بالآخر ان کو ان کی اس خاموشی کی سزا ضرور دیں گے.
ایسا ہی ہے. شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا اس گفتگو کے لیے. اور سامعین، نے اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى نُورٍ كَذُو شُد نُور خَا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا وصل اللہ علی نور کزو شد نور غا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یوشدا محمد احمد و محمود ویرا خالق بستود محمد احمد و محمود ویرا خالق بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شد دیدہ بینا کزو شد بود ہر موجود ازو شد دیدہ بینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق او شیدا دو چشم نرگس نشرا کے مازا غلب سر خانن دو چشم نرگس نشرا کے مازا غلب سر خانن دو زلف عنبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا دو زلف عنبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا وصل اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق او شیدا ز سر سینہ اش جامی علم نشرہ لکا برخان
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہے حسین اختر کا سلام قبول کیجیے سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 27 اردی بہش 5 شوال اور 17 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے پانچ شوال 60 ہجری کو سفیر امام حسین علیہ السلام جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کوفے کے عوام کی دعوت پر نواسے رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے بیعت لینے کی غرض سے شہر کوفہ پہنچے۔ آپ کے پہنچنے کی خبر ملتے ہی کوفے کے لوگ دوڑ پڑے اور جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کا خط جس میں کوفے کے عوام کو بیعت کی دعوت دی گئی تھی پڑھ کر سنایا۔ تھوڑے ہی عرصے میں بیعت کرنے والوں کی تعداد 18,000 افراد تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے وسیع پیمانے پر اہل کوفہ کی بیعت کی اطلاع حضرت امام حسین علیہ السلام کو دی، لیکن اہل کوفہ نے اموی حکومت کے گورنر ابن زیاد کے خوف سے مسلم ابن عقیل علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس طرح ابن زیاد کے سپاہیوں نے آپ کو گرفتار کرنے کے بعد 9 ذی الحجہ کو شہید کر دیا۔ سترہ مئی سن 1426 عیسوی کو جہاز رانی کے فنون کی تعلیم دینے کے لیے دنیا کا پہلا اسکول باضابطہ طور پر پرتگال میں قائم ہوا۔ اس اسکول کو قائم کرنے کا مقصد مذکورہ شعبے میں شاگردوں کو تعلیم اور جغرافیائی دریافتوں کو توسیع دینا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد اس اسکول کے قیام سے حاصل ہونے والے شاندار نتائج سامنے آ گئے اور دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی اسی طرح کے اسکول قائم کر دیے گئے۔ سترہ مئی سن 1865 عیسوی کو پیرس میں دنیا کے 20 ممالک کے نمائندوں کی موجودگی میں مواصلات کے شعبے میں پہلے بین الاقوامی معاہدے پر دستخط سے بین الاقوامی ٹیلی گراف یونین کی بنیاد رکھی گئی اور اس کا بین الاقوامی منشور مرتب کر کے اس کی منظوری دی گئی۔ اس دن کو مواصلات کا عالمی دن قرار دیا گیا ہے۔ 1932 عیسوی میں میڈر کانفرنس کے فیصلوں کے مطابق اس یونین کا نام تبدیل کر کے بین الاقوامی مواصلاتی یونین ITU رکھ دیا گیا اور اس کے پورے منشور پر نظر ثانی کی گئی۔ سن 1947 عیسوی سے ITU باضابطہ طور پر اقوام متحدہ سے وابستہ خاص شعبوں کا ایک جز بن گئی۔ واضح رہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران بھی 1969 میں باضابطہ طور پر اس کا رکن بنا۔ سترہ مئی سن 1939 عیسوی کو برطانوی حکومت نے سفید کتاب نامی ایک کتاب چھپوا کر غاصب صہیونی حکومت کی تشکیل کے سلسلے میں ایک اور قدم بڑھایا۔ اس کتاب میں یہ راہ حل پیش کی گئی تھی کہ 10 سال کے بعد فلسطینی اور یہودی حکومتیں تشکیل دی جائیں گی۔ اس کتاب میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ 1944 تک مزید 1,00,000 یہودی فلسطین منتقل ہوں گے۔ اس کے بعد عربوں کی اجازت سے یہودیوں کو فلسطین منتقل کیا جائے گا۔ فلسطینیوں نے برطانیہ کے اس منصوبے کو فلسطین پر مکمل قبضے کا پیش خیمہ قرار دیا اور مسترد کر دیا۔ دوسری طرف صہیونیوں نے بھی، جو پورے فلسطین پر قبضہ جمانے کا خواب دیکھ رہے تھے، سفید کتاب کو مسترد کر دیا۔ سترہ مئی سن 1909 عیسوی کو ہالینڈ کے معروف مستشرق میخائل جان دے خوئے کا انتقال ہوا۔ وہ 9 اگست سن 1836 عیسوی کو ہالینڈ میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے ہالینڈ کی لائیڈن یونیورسٹی میں دینیات اور فلسفے کی تعلیم مکمل کی۔ دے خوئے نے اس کے بعد سامی زبانوں کا مضمون اپنے لیے منتخب کیا اور عربی زبان سیکھنی شروع کر دی۔ پھر انہوں نے دینیات میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر کے مشرقی زبانوں کے ترجمے کا کام شروع کر دیا۔ ان کو فرانسیسی، انگریزی، لاطینی، جرمن اور یونانی زبانوں پر بھی عبور حاصل تھا۔ معروف مسلمان مورخ اور دانشور محمد بن جریر طبری کی مشہور کتاب تاریخ الرسل کا انکشاف کرنے کے بعد دے خوئے کی شہرت میں اضافہ ہوا۔ ہالینڈ کے صف اول کے ایک دانشور کی حیثیت سے دے خوئے کی شہرت کی وجہ تاریخ، جغرافیہ اور اسلامی و عربی ادب پر عبور کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ان سے شاذ و نادر ہی غلطی ہوئی ہے اور بعد کی نسلوں نے ان کے علم سے یقین کے ساتھ استفادہ کیا ہے۔ سترہ مئی سن 1990 عیسوی کو اردو کے معروف شاعر، محقق اور صحافی عبد الرؤف عروج کی وفات ہوئی۔ وہ 5 جنوری سن 1932 عیسوی کو ہندوستان کی ریاست مہاراشٹرا کے شہر اورنگ آباد میں پیدا ہوئے۔ 1947 عیسوی میں حیدرآباد دکن سے میٹرک کا امتحان پاس کیا، پھر وہ پاکستان چلے گئے۔ پاکستان میں انہوں نے کچھ عرصہ لاہور میں قیام کیا، جہاں انہوں نے روزنامہ امروز سے اپنی صحافتی زندگی کا آغاز کیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد کراچی چلے گئے اور اس شہر کو اپنا وطن بنا لیا۔ کراچی میں وہ متعدد اخبارات و جرائد سے وابستہ رہے، جن میں ماہنامہ مشرق، روزنامہ انجام اور روزنامہ مشرق کے نام قابل ذکر ہیں۔ 1968 عیسوی میں وہ روزنامہ حریت سے منسلک ہوئے، جس سے اپنی وفات تک منسلک رہے۔ عبد الرؤف عروج کی تالیفات میں اردو مرثیے کے 500 سال، بزم غالب، فارسی گو شعراء اردو اور خسرو اور عہد خسرو قابل ذکر ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
عزیز سامعین، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ایران ہند تعاون کے مواقع اور امکانات کا جائزہ لیں گے۔ آج کا پروگرام اس موضوع کے حوالے سے پہلا پروگرام ہے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، ایران اور ہندوستان کے تعلقات بہت دیرینہ ہیں، اور ایک زمانے میں کہ جب بہت سے موجودہ ممالک کا وجود نہیں تھا، یا ایران کا جزو یا بر صغیر کا حصہ شمار ہوتے تھے، اس وقت بھی دو تہذیبوں کے مالک ملک ایران اور ہندوستان کے درمیان اچھے تعلقات تھے۔ ہندوستان میں ایرانیوں کی پرانی تاریخ رہی ہے، اور ایک زمانے میں فارسی ہندوستان کی مروجہ زبان تھی۔ بنابراین دونوں ملکوں کے تعلقات ہمیشہ فروغ پذیر رہے ہیں۔ اگرچہ بعض مواقع پر ایران اور ہندوستان کے تعلقات کو کچھ علاقائی اور بین الاقوامی عوامل نے متاثر کیا، لیکن تعلقات کبھی منقطع نہیں ہوئے۔ ہندوستان مساحت کے لحاظ سے دنیا کا 7واں ملک ہے، جو جنوب مغربی ایشیا میں واقع ہے اور بر صغیر ہند کے وسیع علاقے پر محیط ہے۔ ہندوستان کی آبادی 1.30 کروڑ ہے، اور دنیا کا دوسرا سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ ہندوستان میں مختلف نسلیں، زبانیں، تہذیب و ثقافتیں اور عقائد پائے جاتے ہیں۔ غزنویوں کے ذریعے فارسی زبان ہندوستان میں پھیلی، اور مغلوں کے دور میں یہ زبان ہندوستان کی سرکاری زبان میں تبدیل ہو گئی۔ فارسی زبان نے مغلوں کے دور میں ایران اور ہندوستان کے تعلقات کے فروغ میں ہمیشہ اہم اور مؤثر کردار ادا کیا ہے۔ دریں اثنا ہندوستان کے 20 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کی زندگی کی طرف بھی اشارہ کیا جا سکتا ہے، جنہوں نے ایران ہند تعلقات کے فروغ میں اہم اثرات مرتب کیے ہیں۔ بنابراین ایران ہند تعلقات ثقافتی، لسانی اور تہذیبی مشترکات کی بنیاد پر دو ملکوں کے تعاون میں فروغ کا اچھا نمونہ شمار ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہندوستان میں حکومتیں بدلنے کے باوجود ایران ہند تعلقات پر کوئی منفی اثر نہیں پڑا ہے۔ سمیں سن 2017 میں ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کا دورہ ایران اور صدر ایران ڈاکٹر حسن روحانی کا سن 2018 میں انجام پانے والا دورہ ہندوستان دونوں ملکوں کے تعلقات میں ایک نیا باب شمار ہوتا ہے۔ دونوں لیڈروں کے ان دوروں کے دوران متعدد دو طرفہ معاہدے ہوئے جو کسی ثالث کے بغیر ہی تعلقات میں فروغ اور ان کے استحکام کی دونوں ممالک کی کوششوں کی غمازی کرتے ہیں۔ ان معاہدوں میں ایران، ہندوستان اور افغانستان کے درمیان اسٹریٹجک چابہار بندرگاہ سے استفادے کا سہ فریقی معاہدہ بھی شامل ہے جو اسٹریٹجک اہمیت کا حامل معاہدہ ہے۔ اس معاہدے پر افغانستان کے صدر محمد اشرف غنی اور ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کی موجودگی میں تہران میں سن 2017 میں دستخط ہوئے۔ اس معاہدے سے ثابت ہو گیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اسٹریٹجک پوزیشن کے لحاظ سے مختلف منڈیوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے مناسب توانائی کا حامل ہے۔ ایران اور ہندوستان کے تعلقات کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مواقع میں توانائی، ایران کی بندرگاہوں کے ذریعے افغانستان اور وسطی ایشیا کے ممالک کو سامان کی ٹرانزٹ، نیز افغانستان سمیت علاقائی تعاون کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ ایران اور ہندوستان کے درمیان تعاون میں فروغ کا سب سے بڑا اقتصادی موقع توانائی اور پیٹرولیم صنعتوں کے شعبے میں ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے دور حکومت میں ہندوستان کی اقتصادی شرح نمو میں اضافے کے پیش نظر جو کہ 8% سے زیادہ ہے، یہ موضوع پہلے سے زیادہ اہمیت والا موضوع بن گیا ہے۔ البتہ توانائی کے موضوع سے الگ ٹرانزٹ اور رابطے کے راستوں کا موضوع بھی جو ہندوستان کو ایران کے ذریعے علاقائی اور عالمی منڈیوں سے جوڑتے ہیں، ایران ہند تعلقات میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ سمیت دنیا کے دوسرے سب سے زیادہ آبادی والے ملک کی حیثیت سے ہندوستان کی آبادی میں ہوتا اضافہ اور توانائی اور تیل کی ہندوستان کی بڑھتی ضروریات نے بھی دونوں ملکوں کو اپنے تجارتی تعلقات میں فروغ کے مقصد سے ایک موقع فراہم کیا ہے۔ ہندوستان نے پابندیوں والے برسوں میں ایران کا تقریباً 20% برآمداتی تیل خریدا تھا، اور پابندیوں کے بعد نریندر مودی کے دور حکومت میں ایک موقع پر ایران سے تیل خریدنے کی رفتار زیادہ ہو گئی تھی جو ایران ہند تعلقات میں ایک ثمرہ شمار ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر مارچ سن 2016 میں ہندوستان کو ایران کے خام تیل کی برآمد میں 2,90,000 بیرل یومیہ کا اضافہ ہو کر 5,05,000 بیرل یومیہ تک پہنچ گئی۔ سامعین، ایران اور ہندوستان کے درمیان تجارتی اور اقتصادی تعلقات امریکہ کی طرف سے تمام تر دھمکیوں اور مشکلات کھڑی کیے جانے کے باوجود فروغ پا رہے ہیں۔ اس موضوع نے دونوں ملکوں کو طویل مدت میں ایک معینہ دائرے کے اندر پائیدار تر تعلقات کے قیام کی سوچ کا امکان فراہم کیا ہے، جس میں تجارتی اور صنعتی تعاون میں تنوع کے لیے مناسب طریقہ کار پیدا کرنے اور تجارتی لین دین کے لیے قومی کرنسی سے استفادے کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ سمیت چین اور پاکستان کے درمیان اسٹریٹجک بند گلی میں ہندوستان کے پہنچنے اور پاکستان کے ساتھ خاص طور سے دو اسٹریٹجک بندرگاہوں چابہار اور گوادر کی کارکردگی کے شعبے میں ہندوستان کا جیو پولیٹیکل مقابلے کی وجہ سے ہندوستان نے خاص طور سے وزیر اعظم نریندر مودی کے پہلے دور حکومت میں علاقائی اور عالمی منڈیوں میں ہندوستان کی رسائی کے لیے ایران کی ٹرانزٹ راہوں پر پہلے سے زیادہ توجہ دی۔ ان ٹرانزٹ راہوں میں ایک ایران کے مشرق میں واقع چابہار بندرگاہ پر ہندوستان کی اسٹریٹجک توجہ ہے، جس سے ایران اور ہندوستان کے درمیان تعاون جاری رکھنے کے لیے وسیع گنجائش پیدا ہوئی ہے۔ بنابراین ایران اور ہندوستان کے درمیان تعاون کا ایک بنیادی ذریعہ ایران کی چابہار بندرگاہ ہے۔ سامعین، ہندوستان کے ایٹمی اور روایتی حریف کی حیثیت سے پاکستان نے ہندوستان کو مغرب کی سمت زمینی راستوں تک رسائی سے ہمیشہ دور رکھنے کی کوشش کی ہے۔ چابہار کی توسیع سے شمال جنوب کوریڈور وسطی ایشیا کے ساتھ تجارت کے لیے ایک بہتر راستے میں تبدیل اور ہندوستان کو افغانستان سمیت اسٹریٹجک علاقوں سے جوڑ دے گا۔ ہندوستان نے اس بندرگاہ پر 3 جہتوں کی توسیع اور زاہدان سے افغانستان کے دروازے تک ایک ریلوے لائن بچھانے کے لیے 50 ارب ڈالر سرمایہ کاری کا وعدہ کیا ہے۔ امریکہ نے بھی افغانستان میں ہندوستان کے تعمیری کردار کی تصدیق کی ہے اور چابہار کو ایران کے خلاف پابندیوں سے مستثنی کرنے پر وہ مجبور ہوا ہے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے سن 2018 میں دورے ہندوستان کے دوران توانائی اور نقل و حمل سے متعلق شعبوں کو دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک تعاون کے لیے 2 اہم شعبے قرار دیا اور کہا تھا کہ چابہار بندرگاہ افغانستان، وسطی ایشیا اور مشرقی یورپ تک ہندوستان کے رابطہ پل کی حیثیت سے دونوں ملکوں اور علاقے کے تاریخی تعلقات کو مزید مستحکم بنا سکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹرانزٹ کے حوالے سے ایران اور ہندوستان کے تعلقات علاقے کے ممالک کے ساتھ چند فریقی اور علاقائی گنجائشیں پیدا کریں گے اور ہم چابہار کے اس ٹرانزٹ راستے کو علاقائی تعلقات کے استحکام کے لیے ایک اسٹریٹجک راستے میں تبدیلی کے لیے 3 فریقی اور 4 فریقی معاہدوں پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سامعین، تہران میں ہندوستان کے اس سفیر کا بھی خیال ہے کہ حالیہ برسوں میں ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی اور ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کے درمیان ہونے والی 4 ملاقاتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایران اور ہندوستان کے لیڈران آپس میں تمام میدانوں میں تعلقات کے فروغ کا پختہ عزم و ارادہ رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران اور ہندوستان کے درمیان تعلقات کی تقویت کی منصوبہ بندی ہندوستان کے لیے اہمیت کی حامل ہے اور نقل و حمل کے شعبے میں دونوں ممالک کے نمائندہ دفاتر کھلنے سے ایران میں ہندوستانی کمپنیوں کی فعالیت کی راہ ہموار ہوگی۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم بعض اخبارات، نیوز ایجنسیوں اور اسی طرح سوشل میڈیا پر ایک نظر ڈالیں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ سیاست روس سے۔ سیاست روس کی خبر ہے، دنیا فلسطین کے رنگ میں رنگی۔ فلسطین کی تنظیموں نے قاسم میزائل کی رونمائی کے ساتھ ہی سہونیوں کی جارحیت کا مقابلہ کرنے پر زور دیا ہے، جبکہ دنیا بھر میں اور مختلف ملکوں میں وسیع پیمانے پر فلسطین کی حمایت میں مظاہرے ہو رہے ہیں، حالانکہ یورپ میں مظاہرین پر تشدد بھی کیا گیا۔ فلسطین طاقت کی نئی تعریف لکھ رہا ہے اور نئی تاریخ رقم کر رہا ہے۔ اس نئی تاریخ کی بنیاد میزائل اور عزم کی طاقت ہے۔ فلسطین کی عالمی حمایت بھی جاری ہے اور امریکہ کے مختلف شہروں میں ہزاروں لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کی اور صہیونیوں کے تشدد کو روکے جانے کا پرزور مطالبہ کیا۔ یورپ میں بھی فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہرے ہو رہے ہیں، جبکہ اسرائیلی ذرائع نے بتایا کہ متحدہ عرب امارات نے حماس کو دھمکی دی ہے۔ دراصل ابراہم معاہدے کے تحت متحدہ عرب امارات نے غزہ پٹی میں کالونیوں کی تعمیر میں سرمایہ کاری کی تھی، جسے روک لینے کی امارات میں دھمکی دے دی ہے۔ روزنامہ رائے الیوم لکھتا ہے، اسرائیلی میڈیا کا اعتراف، حماس فاتح میدان۔ اخبار لکھتا ہے، بس کچھ ہی مہینے پہلے کی بات ہے کہ جب اسرائیلی اور ان کے نئے نئے یار دوست ابراہیم امن معاہدے کا جشن منا رہے تھے اس غلط فہمی میں کہ فلسطین کا معاملہ تو ختم ہو چکا ہے، لیکن استقامتی محاذ کی میزائلوں کی گرج سے ان بیچاروں کے خوابوں کا محل ریت کی دیوار کی طرح ٹھہ گیا، کیونکہ وہ جن لوگوں کے سہارے پر سینہ پھلا کر آگے بڑھنا چاہ رہے تھے وہ سب تو نتنیاہو اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ پناہ گاہوں میں چوہوں کی طرح چھپے بیٹھے ہیں۔ ہم اسرائیلی میڈیا پر گہری نظر رکھے ہیں، اس کے لہجے میں شکست صاف جھلک رہی ہے، اب سے انہی خواب کو چکنا چور ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ناقابل شکست اسرائیلی فوج بری طرح سے ہار چکی ہے اور حماس کی قیادت میں فلسطینی جنگجو فاتح میدان ہیں۔ فلسطینیوں کے پاس ابھی 6 مہینوں تک لڑنے کے لیے میزائل ہیں، جبکہ اسرائیل کے اینٹی میزائل سسٹم آئرن ڈوم کے میزائل بہت جلد ختم ہونے والے ہیں۔ سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جنگ نے خبر لگائی ہے، اسرائیلی جارحیت او آئی سی کی مذمتی قرارداد۔ اسلامی تعاون تنظیم کی فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیل کی وحشیانہ جارحیت کے سخت الفاظ میں مذمت کی ہے، اور او آئی سی کی قرارداد میں کہا گیا ہے کہ حالات کی خرابی کا ذمہ دار مکمل طور پر اسرائیل کو ٹھہراتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ عالمی برادری اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ او آئی سی نے آن لائن اجلاس میں مطالبہ کیا کہ فلسطینی شہریوں اور ان کے املاک پر جاری حملے فوری بند کیے جائیں، یہ حملے عالمی قانون اور مسئلہ فلسطین سے متعلق اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیل خصوصاً غزہ اور تمام مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں وحشیانہ فوجی حملوں کے نتیجے میں فلسطینی عوام کے خلاف منظم جرائم سے پیدا ہونے والی صورتحال کا پوری طرح ذمہ دار ہے۔ او آئی سی نے مشرقی القدس میں مکانات سے سینکڑوں فلسطینی خاندانوں کو باہر کرنے، خصوصاً شیخ جراح کے حالات بگاڑنے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی صنعتی کونسل سے قابض اسرائیلی حکام کے وحشیانہ حملے فوری بند کرانے کی اپیل کی ہے۔ سامنے ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ منصف نے خبر لگائی ہے، آئی سی سی اسرائیلی حملوں کی تحقیقات کرے ایمنسٹی انٹرنیشنل۔ ایک بین الاقوامی انسانی حقوق گروپ نے بین الاقوامی عدالت فوجداری سے گزارش کی ہے کہ وہ ایک میڈیا ادارے کی عمارت اور ایک دوسری عمارت پر اسرائیلی حملے کی تحقیقات کرے۔ اس نے ایسے حملوں کو جنگی جرائم قرار دیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اتوار کے دن کہا کہ ہمیں غزہ میں بڑھتی ہلاکتوں پر غم ہے، جہاں پیر کے دن سے 180 سے زائد جانیں جا چکی ہیں۔ ہفتے کے دن اسرائیل نے غزہ پٹی پر فضائی حملہ کیا تھا، اس نے ایک ریفیوجی کیمپ اور ایک بلند بالا عمارت کو نشانہ بنایا تھا، جس میں امریکی نیوز ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس اے پی الجزیرہ اور دیگر میڈیا اداروں کے دفاتر تھے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ٹویٹ کیا کہ انٹرنیشنل کرمینل کورٹ کو اسرائیل کے حملے کی تحقیقات کرنی چاہیے۔ سامن، ایران کی معروف نیوز ایجنسی تسنیم نے خبر لگائی ہے، فلسطین اسلامی امہ کا سب سے اہم مسئلہ ہے، صدر روحانی۔ صدر ایران حسن روحانی نے اپنے ترک ہم منصب رجب طیب اردوغان سے ٹیلی فونک گفتگو میں عید فطر کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ اسلامی ملکوں، خاص طور پر علاقے کے دو اہم اور مؤثر ملک ہونے کی وجہ سے ایران اور ترکی کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے صہیونی حکومت کے جرائم اور جارحیت کا سدباب کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین بدستور اسلامی امہ کا سب سے اہم مسئلہ ہے اور صہیونی جرائم اور بے گناہ عوام کے وحشیانہ قتل کو روکا جانا بہت ضروری ہے۔ صدر ایران نے اسی طرح شام اور یمن سمیت تمام علاقائی بحرانوں کے حل کے لیے تہران اور انقرہ کے درمیان تعاون میں فروغ کی ضرورت پر زور دیا۔ اس ٹیلی فونی گفتگو میں ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے بھی عید کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ فلسطین میں اسرائیلی مظالم جاری ہیں جو ہمارے لیے بے حد تشویشناک ہیں۔ غزہ پر جارحیت میں 192 کی شہادت، 58 بچے، 34 خواتین۔ غزہ میں وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی جارحیت سے 192 فلسطینی شہید ہوئے ہیں، جن میں 58 بچے ہیں اور 34 خواتین بھی شامل ہیں، جبکہ 1235 سے زائد لوگ زخمی ہوئے ہیں اور شہیدوں اور زخمیوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ دنیا سنا تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ اسرائیل جان بوجھ کر غزہ کے بنیادی ڈھانچے اور اہم عمارتوں کو نشانہ بنا رہا ہے تاکہ غزہ کو زیادہ سے زیادہ نقصان ہو سکے۔ غاصب صہیونی فوج سڑکوں اور اہم شاہراہوں کو بھی تباہ کر رہی ہے۔ تاہم فلسطینی عوام کو بخوبی علم ہے کہ فتح بے پناہ درد و الم کے بعد ہاتھ لگتی ہے۔ واضح ہے صہیونی حکومت نے گزشتہ 10 مئی سے غزہ پر وحشیانہ حملے شروع کر رکھے ہیں، جن میں اب تک سینکڑوں فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے نشریات کا آخری پروگرام افکار و نظریات، معاف کیجیے گا، افکار و نظریات، اور اس کے بعد آخری پروگرام اقتصاد نامہ نشر کیا جائے گا۔
افکار و نظریات۔
عزیز سامعین، پروگرام افکار و نظریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں مریم زہرا کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی اور اس بارے میں آسیان، او آئی سی اور سارک تنظیموں کے موقف کا جائزہ لے رہے ہیں۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، میانمار میں روہنگیا مسلمان اقلیت کے بنیادی حقوق کی پامالی اور ان کا اپنے علاقوں سے اخراج کے بارے میں جس ایک علاقائی اہم تنظیم نے بہت کمزور رویہ اختیار کیا ہے، وہ جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم یعنی آسیان ہے۔ اس تنظیم کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ اس تنظیم کا ممبر خود میانمار بھی ہے، لہذا اگر یہ تنظیم ٹھوس قدم اٹھاتی تو اس کا مثبت نتیجہ برآمد ہونے اور دیگر علاقائی تنظیموں سے زیادہ مؤثر ہونے کا امکان تھا۔ لیکن جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کی تنظیم آسیان کی حکومتوں کی مفاد پرستانہ پالیسی اور عوام کے درمیان فرق کو تسلیم کرنا چاہیے۔ علاقائی اقوام اور غیر سرکاری تنظیموں نے اس سلسلے میں بہتر موقف اختیار کیا ہے اور احتجاج اور بیانات جاری کر کے، بلکہ ملیشیا اور انڈونیشیا میں احتجاجی مظاہرہ کر کے لوگوں نے میانمار کی پالیسیوں سے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ البتہ حقیقت یہ ہے کہ آسیان کے رکن ممالک کی حکومتوں نے مختلف وجوہات کی بنا پر میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کے قومی تصفیہ کے خلاف ٹھوس اور مؤثر موقف اختیار کرنے سے گریز کیا ہے۔ بنابراین ملیشیا، انڈونیشیا اور آسیان کے دیگر رکن ممالک کے درمیان پایا جانے والا ایک فرق صاف طور پر قابل غور ہے۔ اس وقت کے ملیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد نے روہنگیا مسلمانوں کے قتل عام کی مذمت میں سب سے مضبوط موقف اختیار کیا تھا، بلکہ آسیان سے میانمار کے اخراج تک انہوں نے کوشش کی تھی۔ مہاتیر محمد نے انسانیت مخالف جرائم کے بارے میں منعقدہ ایک کانفرنس میں آسیان کے رکن ممالک کے سربراہوں سے اس تنظیم سے میانمار کے اخراج کا مطالبہ کیا تھا۔ یہ کانفرنس میانمار کی حکومت اور فوج کی نسل پرستانہ پالیسیوں اور بدستروں کی انتہا پسندی کی بھیڑ چڑھنے والے روہنگیا مسلمانوں کے دفاع میں منعقد ہوئی تھی۔ ملیشیا کے اعلیٰ ترین عہدیدار مہاتیر محمد کے علاوہ ملیشیا کی دو غیر سرکاری تنظیموں، عالمی انصاف تحریک اور انسانی حقوق تحقیقات اور حمایت کے مرکز نے بھی روہنگیا میں ہونے والی نسل کشی کے سلسلے میں آسیان کے کمزور موقف کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان دونوں غیر سرکاری تنظیموں نے آسیان تنظیم کے رکن ممالک کے سربراہان سے مطالبہ کیا کہ وہ اس سلسلے میں سنجیدہ تر موقف اختیار کریں اور روہنگیا مسلمانوں کے بنیادی انسانی حقوق پر
عمل کرنے کے لیے میانمار کے لیڈروں کو مجبور کریں. نیز میانمار کے لیڈروں سے کہیں کہ وہ روہنگیا مسلمانوں کو اپنے گھر سے بے گھر نہ کریں. ملیشیا کے اس وقت کے وزیر اعظم مہاتیر محمد نے سن 2018 میں نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 73 اجلاس کے موقع پر کہا تھا کہ آنگ سان سوچی اپنی فوج کے ہاتھوں روہنگیا لوگوں کی سرکوبی کے خلاف کچھ کہنا نہیں چاہتی ہیں. ہم نے روہنگیا لوگوں کے قتل عام کے بارے میں ان کو ہمیشہ چپ سادے ہی دیکھا ہے. بنابراین اب ہم ان کی حمایت نہیں کریں گے. چلیے جنوب مشرقی ایشیائی تنظیم سے قطع نظر کہ جو اگر حقیقت پسندانہ اور ٹھوس موقف اختیار کرتی تو میانمار حکومت پر دباؤ ڈال کر روہنگیا مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کو کم کرا سکتی تھی. ایک دیگر علاقائی اہم تر تنظیم بھی ہے، اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی، جس کے 57 اسلامی ممالک ممبر ہیں. اور اگر یہ تنظیم روہنگیا مسلمانوں کی حمایت میں ایک متحدہ اور منظم پالیسی اختیار کرتی تو مظلوم روہنگیا مسلمانوں کے مصائب کچھ کم ہو جاتے. یہ تنظیم بھی مختلف وجوہات کی بنا پر ابھی تک روہنگیا مسلمانوں کے حق میں کوئی قابل قدر کام نہیں کر سکی ہے. البتہ او آئی سی نے سن 2017 میں کوالالمپور میں منعقدہ سربراہی اجلاس میں میانمار کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور اراکان ریاست میں روہنگیا مسلمانوں کے قتل عام اور ان کو اپنے تاریخی اور آبائی وطن سے نکالے جانے کا مطالبہ کیا تھا. علاوہ ازیں او آئی سی کے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ کے 2018 میں ہونے والے اجلاس میں ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے روہنگیا مسلمانوں کے قتل عام کی مذمت کی گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ او آئی سی کے پاس عملی اقدام کرنے کا اختیار نہیں ہے. اس تنظیم نے عملی طور پر زیادہ سے زیادہ جو کام کیا ہے وہ اپنی صدائے احتجاج میانمار کی حکومت تک پہنچانا ہے، جبکہ عالم اسلام کو اس تنظیم سے کہیں زیادہ توقعات ہیں. بظاہر اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی نے روہنگیا مسلمانوں کی حمایت میں اب تک جو سنجیدہ ترین اقدام انجام دیا ہے وہ یہ ہے کہ گیمبیا نے اس تنظیم کی طرف سے ہیگ کی بین الاقوامی عدالت میں شکایت کر کے روہنگیا مسلمانوں کے قتل عام اور ان پر تشدد کے ذمہ دار میانمار کے فوجی اور سیاسی حکام اور بدھسٹ راہبوں پر مقدمہ چلائے جانے کا مطالبہ کیا ہے. لیکن اس اقدام کا بھی کوئی عملی نتیجہ ابھی تک نہیں نکلا ہے، بلکہ اس پالیسی کا شکار ہو گیا ہے جو ایک مسلمان اقلیت کی نابودی اور نسل کشی کے سلسلے میں عالمی اداروں نے اختیار کر رکھی ہے. البتہ او آئی سی یا آسیان جیسی تنظیموں کا بظاہر ایک بہانہ یہ ہے کہ یہ تنظیمیں روہنگیا بحران میں داخل ہونے کا سنجیدہ ارادہ نہیں رکھتی ہیں، کیونکہ ان کی نظر میں یہ مسئلہ میانمار کا داخلی مسئلہ ہے، جبکہ قتل عام اور نسل کشی میانمار کا داخلی مسئلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے نتائج نے دیگر ممالک کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور ان کو روہنگیا پناہ گزینوں کو یا تو قبول کرنا پڑا ہے یا انہوں نے انکار کیا ہے. سامعین، میانمار کی ریاست اراکان میں روہنگیا مسلمانوں کی قومی نسل کشی اور قتل عام کو رکوانے کے سلسلے میں جو علاقائی تنظیمیں مؤثر کردار ادا کر سکتی تھیں ان میں ایک تنظیم سارک بھی شامل ہے، خاص طور سے اس لیے کہ اس تنظیم کے دو اہم رکن ممالک ہندوستان اور بنگلہ دیش کی سرحدیں میانمار سے ملتی ہیں. یہ دونوں ممالک پناہ گزینوں کی میزبانی کرنے یا نہ کرنے کے مسئلے سے دوچار ہیں. اس سلسلے میں ہندوستان کی پالیسی بالکل منفی اور ناقابل قبول رہی ہے. بنگلہ دیش کی حکومت نے بھی عملی طور پر مذاکرات اور میانمار کی حکومت سے روہنگیا مسلمانوں پر تشدد بند کرنے کی اپیل کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا ہے. البتہ حکومت بنگلہ دیش نے بات چیت کے ذریعے بہت محدود پیمانے پر لاکھوں روہنگیا مسلمانوں کی واپسی کے بارے میں میانمار کی حکومت کے ساتھ بات چیت ایک مفاہمت کی ہے. دنیا اسنا ایسا لگتا ہے کہ سارک تنظیم رکن ممالک خاص طور سے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اندرونی اختلافات کی وجہ سے ایسا موقف اختیار کرنے میں ناکام رہی ہے جس سے کم روہنگیا مسلمانوں کی میانمار کی شہریت تسلیم کرنے کے لیے میانمار کی حکومت پر دباؤ ڈال سکے. سامعین، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بنگلہ دیش میں پناہ لینے والے روہنگیا اقلیت کے بہت سے افراد میانمار کی فوج کے تشدد کے خوف سے اپنے وطن واپس لوٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. رواں اسوی سال کے فروری مہینے میں میانمار میں ہونے والی بغاوت کے بعد تو ان کے خوف اور تشویش میں اضافہ ہو گیا ہے. روہنگیا مسلمان اقلیت کئی عشروں سے اپنے ملک میانمار میں بنیادی حقوق سے محروم غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں. حالیہ برسوں میں میانمار میں اس مسلمان اقلیت پر تشدد میں اضافہ ہوا ہے, جس کے نتیجے میں لاکھوں روہنگیا مسلمان ہمسایہ ملک بنگلہ دیش فرار کرنے پر مجبور ہوئے ہیں. اقوام متحدہ کی ایک رپورٹر رادیکا کمار سوامی نے نیو یارک میں اس بارے میں کہا ہے کہ یہ لوگ اپنے وطن نہیں لوٹیں گے کیونکہ میانمار میں ان کو فوج کی طرف سے قتل اور جنسی زیادتی کا خطرہ ہے. ان کا خیال ہے کہ میانمار کے اقدامات انسانیت کے خلاف اور نسل کشی کے جرائم میں شمار ہوتے ہیں, اور میانمار کی فوج روہنگیا اقلیت کے خلاف اپنے تشدد کو بند کرے. سامعین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام اقتصاد نامہ کے ساتھ اسفر کاظمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں, پروگرام اقتصاد نامہ میں ہم ہر ہفتے ایران خطے اور دنیا کی اقتصادی صورتحال کا مختصر سا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سے اقتصادی موضوعات بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں, تو آج کے پروگرام میں یہ سب چیزیں شامل ہیں. پروگرام اقتصاد نامہ کا آغاز ہم ایران اور خطے کے بارے میں بعض اہم اقتصادی خبروں سے کر رہے ہیں.
ایران تیل پیدا کرنے والا اوپیک کا چوتھا بڑا ملک بن گیا. ویانا مذاکرات میں بینکنگ کی پابندیاں یقینی ختم کرنے پر ایرانی حکام کا زور. لمبر آئندہ چند ماہ میں ایران اور پاکستان کے درمیان مزید سرحدی بازار کھولے جائیں گے. عمران خان. آرگوس میڈیا کے حالیہ سروے سے ظاہر ہوتا ہے کہ گزشتہ مہینے کے دوران ایران کی تیل کی پیداوار میں 80,000 بیرل یومیہ کا اضافہ ہوا ہے, اور یہ 23,500,000 بیرل یومیہ تک پہنچ گئی ہیں. اس طرح ایران کووڈ کو پیچھے چھوڑ کر تیل پیدا کرنے والا اوپیک کا چوتھا بڑا رکن بن گیا ہے. آرگوس میڈیا کا کہنا ہے کہ اوپیک کی تیل کی پیداوار ایران کی پیداوار میں اضافے کی وجہ سے اپریل میں 80,000 بیرل یومیہ بڑھ گئی, اور یہ 2,40,96,000 بیرل یومیہ تک پہنچ گئی, کہ جو گزشتہ 3 ماہ میں سب سے زیادہ تھی. ایران نے اکتوبر 2020 کے بعد اپنی تیل کی پیداوار میں 4,00,000 بیرل یومیہ کا اضافہ کیا ہے. دوسری جانب تجزیہ کاروں کو قوی امید ہے کہ رواں مہینے کے آخر تک امریکہ اور ایران ایک ایسے معاہدے تک پہنچ جائیں گے کہ جس سے ایران کے تیل, پیٹرو کیمیکل, شپنگ اور دوسرے اہم شعبوں میں عائد پابندیاں ختم ہو جائیں گی. تجزیہ کاروں نے امکان ظاہر کیا ہے کہ ایران رواں سال کے آخر تک اپنی تیل کی پیداوار 39,00,000 بیرل یومیہ تک پہنچا سکتا ہے, کہ جو پابندیوں سے پہلے کی سطح تھی. بلومبرگ نے ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ ایران ویانا میں جاری ایٹمی مذاکرات کے دوران اپنی بینکنگ صنعت کے خلاف عائد پابندیوں کو ختم کرنے کی یقینی ضمانت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایران کے مرکزی بینک کے سربراہ عبد الناصر ہمتی نے بیلجیم میں بین الاقوامی ادائیگیوں کے سسٹم سوئفٹ تک رسائی کی پابندیوں کے بارے میں کہا کہ ایران کے مرکزی بینک اور دیگر ایرانی بینکوں, سوئفٹ اور ایرانی بینکوں اور بڑے غیر ملکی بینکوں کے درمیان مالی لین دین کے خلاف پابندیوں کے خاتمے کی ایران کی طرف سے تائید ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ ایران کے مرکزی بینک کے حکام ان مذاکرات میں براہ راست شریک ہیں تاکہ وہ امریکی پابندیوں کے خاتمے کے بارے میں مطمئن ہو سکیں۔ بلومبرگ نے اس بارے میں اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ 2015 میں ہونے والا ایٹمی معاہدہ یورپی بینکوں کے ایران کے ساتھ تعاون پر مائل کرنے کے لیے حتیٰ ٹرمپ کے ایٹمی معاہدے سے نکلنے سے پہلے بھی کافی نہیں تھا، اور اس بنا پر بین الاقوامی بینک بھاری جرمانوں کے خوف سے ایران کے ساتھ تعاون کرنے سے ڈرتے تھے۔ اسی بنا پر ایرانی حکام نے باقی ماندہ پابندیوں کے بارے میں فوری رد عمل ظاہر کیا۔ اس رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے فروری میں واضح طور پر اپنے ملک کے سفارتکاروں سے کہا تھا کہ اس بار وہ پہلے جیسے جال میں پھنسنے سے گریز کریں۔ امریکی پابندیاں صرف باتوں اور کاغذوں میں نہیں بلکہ عمل میں بھی ختم ہونی چاہیے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ان کی حکومت پاک ایران سرحد پر قانونی تجارت کو فروغ دینے کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے، اور آئندہ چند ماہ کے دوران مزید کئی بازار کھول دیے جائیں گے۔ عمران خان نے سرکاری ٹی وی سے پاکستانیوں سے براہ راست گفتگو کرتے ہوئے ایران کا سرحدی ہمسایہ ہونے کی حیثیت سے صوبہ بلوچستان کی ترقی کی اہمیت پر زور دیا، اور کہا کہ مشترکہ سرحدوں پر باڑ لگانے سے اسمگلنگ کو روکنے اور قانونی تجارت کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ اسمگلنگ کو روکنا ہماری ترجیحات میں شامل ہے، اسی بنا پر سرحدی مارکیٹوں کے قیام کو ہم نے اپنے ایجنڈے میں شامل کیا ہے تاکہ ہم دو طرفہ سرحدی تجارت کو فروغ دے سکیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سے سرحدی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی معاشی حالت بہتر ہوگی، اور آئندہ چند ماہ میں مزید سرحدی بازار قائم کیے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم تیل کی اسمگلنگ کو روک لیں اور اس پر ٹیکس عائد کر دیں تو اس سے قومی خزانے کو 180 ارب روپیہ حاصل ہوگا۔
ناظرین، ایران بجلی کی پیداوار کے حوالے سے اس علاقے میں پہلے نمبر پر ہے، اور اس کی بجلی کی پیداوار 85,000 میگا واٹ ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔
ایران کی بجلی کی صنعت کے ایک اعلی عہدیدہ پیام باخری نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران بجلی کی پیداواری گنجائش کے اعتبار سے علاقے میں پہلے نمبر پر ہے، اور اس کی بجلی کی پیداواری گنجائش 85,000 میگا واٹ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس صنعت کی ترقی سے نہ صرف روزگار کے زیادہ مواقع پیدا ہوتے ہیں بلکہ کاروبار اور اقتصادی سرگرمیوں کو بھی فروغ حاصل ہوتا ہے۔ انہوں نے بجلی کی صنعت کو ایک اسٹریٹجک بنیادی صنعت قرار دیتے ہوئے کہا کہ بجلی کی صنعت بہت سی صنعتوں کی بنیاد ہے کہ جو دوسری صنعتوں کو بہت زیادہ ترقی دے سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بجلی کی صنعت میں سرمایہ کاری کی بہت زیادہ گنجائش موجود ہے، اور اس میں ترقی سے یہ دوسرے ممالک کو بڑے پیمانے پر برآمد بھی کی جا سکتی ہیں۔
اسی موضوع کے بارے میں ہم نے خیالات معلوم کیے ہیں ایران کے مشہور ماہر معاشرہ جناب علی عباسی کے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایران میں بجلی کی پیداوار کی صنعت جو ہے وہ ایک متحرک صنعت ہے، جس میں کافی ترقی بھی دکھائی دے رہی ہے، اور اس میں سرمایہ جذب کرنے کا پورا موقع بھی اس میں موجود ہے۔ ایران کی بجلی کی صنعت ان صنعتوں میں اس کا شمار ہے جو مختلف قسم کی جو برآمدات ہیں خدماتی لحاظ سے یا ٹیکنیکل لحاظ سے انجینئرنگ کے شعبے میں، اور جو وسائل تیار ہوتے ہیں ان سب میں اگر دیکھا جائے تو نالج بیسڈ ٹیکنالوجی ہے اس کی، اور ایک بہت ہی ترقی یافتہ ایک ٹیکنالوجی سمجھی جاتی ہے ایران میں، جس میں ماہرین بہت زیادہ پوٹینشیل کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور خام مواد کو تبدیل کر رہے ہیں ترقی یافتہ فائنل پروڈکٹس میں، اور دیکھا جا رہا ہے کہ دوسرے ممالک میں بھی جہاں جہاں پہ بھی پوری اس کی صنعت موجود ہے یہ تمام چیزیں موجود ہیں، اور ایک بہت ویلیو ایڈڈ سلسلہ اس میں دیکھا جا رہا ہے، اور یہ کئی گنا بڑھا سکتی ہے غیر پیٹرولیم پیداوار کو۔ ایران میں ایسی صنعتوں کی شدید ضرورت ہے، اور ترقی کی راہ بھی اس سے ہموار ہو سکتی ہے، اور ہم لوگوں نے گزشتہ چند برسوں میں دیکھا ہے کہ ٹیکنیکل لحاظ سے اور انجینئرنگ کے شعبے میں ایران جو ہے ہمیشہ پیش پیش رہا ہے, ایسے شعبوں میں, ایسی صنعتوں میں, اور اس شعبے میں بھی آگے ہے. اور یہ اس کے باوجود ہے کہ انتہائی پیچیدہ پابندیاں ایران پر عائد کی گئی ہیں. ایران کے جغرافیہ کے لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو, اور اس کے اطراف کے ممالک کے, تو بجلی کی ضرورت بہت زیادہ ہے, اور ایران میں یہ شعبہ جو ہے یقیناً بہت زیادہ ترقی کر سکتا ہے اگر مناسب سرمایہ کاری کی جائے, اور اس سلسلے کے اعداد و شمار بھی اس بات کو ثابت کرتے ہیں. اگر دوسرے شعبوں سے اس کا قیاس کیا جائے تو اس میں بہت زیادہ فائدہ بھی حاصل ہو سکتا ہے. اگر یہ بجلی برآمد کی جائے گی تو بہت زیادہ اس میں فائدہ ہوگا ملک کو بھی, اور پھر جو ہے وہ اس سے مربوط جو صنعتیں ہیں ان میں بھی سرمایہ کاری کا بھرپور موقع فراہم ہو جائے گا. جو وسائل, خدمات اور خود توانائی کے سورسز ہیں اس کے لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ اس میں گنجائش موجود ہے ترقی کی, اور اس سے بھرپور استفادہ کیا جا رہا ہے. ہمسایہ ممالک کو برآمد کا سلسلہ تو کافی برس سے چل رہا ہے, لیکن اس کو اب بہتر کوالٹی بنانا اور جو ابتدائی جو ضرورتیں ہیں ان کو سستے سے سستے انداز میں پورے کرنے کی ضرورت ہے, اور تاکہ سستی بجلی پیدا کر کے برآمد بھی اس کو کیا جا سکے اور ملک کی ضرورت کو بھی بھرپور طریقے سے پورا کیا جا سکے, اور اس طرح سے دوسرے ممالک کے مقابلے میں ایران کو ترجیح حاصل ہوگی.
جی, بہت بہت شکریہ. یہ تھے جناب علی عباسی. اور چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. مختلف ویکسین تیار کرنے کے حوالے سے ایران دنیا کے اہم ممالک کے صف میں شامل ہے, اور اب اس نے کورونا ویکسین بھی تیار کر لی ہے جس کے انسانی تجربات جاری ہیں, اور عنقریب اس کی وسیع پیمانے پر تیاری شروع کر دی جائے گی. تفصیلات اس رپورٹ میں.
کورونا وائرس نے ایک سال سے زیادہ عرصے سے پوری دنیا کے ملکوں کو سنگین بحران سے دوچار کر رکھا ہے, اور بعض ممالک کووڈ 19 کی ویکسین تیار کر کے اس بیماری کے نقصانات کو کم سے کم کرنے اور آخر کار انہیں ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایران بھی کورونا ویکسین تیار کرنے والے ملکوں کے صف میں شامل ہے. ایران میں ویکسین تیار کرنے کی تاریخ تقریباً 100 سال پرانی ہے. ایران کی دو کمپنیاں, ایران پیسچو انسٹیٹیوٹ اور رازی ویکسین تحقیقاتی ادارہ, اس شعبے میں کامیابیاں حاصل کر چکا ہے. حالیہ برسوں کے دوران اس شعبے میں نالج بیسڈ کمپنیوں کے فعال ہونے کے بعد ایران کی علمی اور سائنسی توانائی بہت وسیع ہو گئی ہے, اور عالمی ادارے صحت نے ایران کو علاقے کے ممالک کے لیے ایک نمونہ قرار دیا ہے. اس وقت بھی جن 16 ملکوں نے کورونا ویکسین تیار کی ہے ان میں ایران کا 11 نمبر ہے, اور وہ مغربی ایشیا کے علاقے کا واحد ملک ہے جو کورونا ویکسین تیار کر رہا ہے. ایران کی پہلی کورونا ویکسین کے جو انسانی ٹیسٹ کے مرحلے میں داخل ہوئی کو ایران برکت ویکسین ہے, جس کی جولائی کے مہینے میں کمرشل سطح پر تیاری شروع ہو جائے گی. اور ایران کی دوسری کورونا ویکسین کا نام شہید فخری زادہ کورونا ویکسین ہے. ایران, کیوبا, روس اور آسٹریلیا کے ساتھ مل کر 3 مشترکہ کورونا ویکسین بھی بنا رہا ہے.